شعبان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان کرام، قادر، ہماری سورہ مبارک روم کی مفاہیم، معارف اور اجمالی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور خداوند کریم کے لطف اور احسان سے آج ہم 25ویں آیہ مبارکہ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ روم کی جو سب سے اہم خصوصیت، اور یوں کہا جائے کہ مرکزی آئیڈیا جو ہے، وہ توحید ہے، اور اس بات وجود اور توحید میں کئی نشانیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی افعال کی طرف اس سورہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا یہ سورہ مبارکہ اور اس کے اندر تدبر اور تفکر انسان کو پروردگار کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ دلائل موجود ہیں کہ جو انسان اگر اس میں غور اور فکر کرے تو یقیناً اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں عقیدہ توحید مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ تقریباً چھٹا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے، اَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ کہ آسمان اور زمین کا قائم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے۔ آیت کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہے، وہ میں نے از ابتدا البتہ اس کو زیادہ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت بھی نشانی ہوتی ہے، علامت بھی نشانی ہوتی ہے، دلیل بھی نشانی کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شعائر بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے مقام پر ایک جگہ مفصل بیان کر دیا ہے کہ ان کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ خود آیت اس طرح کی نشانی کو کہتے ہیں کہ جب تک انسان قصد، ارادہ اور توجہ نہ کرے، اس آیت سے استفادہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی خود آیت جس مادہ سے استعمال ہوا ہے، اوایاوی، اس کے اپنے اندر قصد اور توجہ موجود ہے۔ لہذا وَمِنْ آیات کہہ کر جب پروردگار مخاطب کرتا ہے تو خود لفظ آیت کے اندر بھی کیا ہے، توجہ ہے، قصد ہے، ارادے کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا اور اس پر توجہ کرنا۔ لہذا آیت کے اپنے معنی کے اندر بھی نوع ان تدبر، تفکر اور توجہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے خود لفظ آیت بھی انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جب تک آپ قصد اور ارادے اور توجہ کے ساتھ، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا، بہرحال ان علماء اور افاضل کی موجودگی میں جسارت ہے، لیکن چند مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت کا لفظ اپنے اندر توجہ اور درخواست اور ارادے کو لیے ہوئے ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانی، تو یہ نشانی ان افراد کے لیے ہے جو ارادتاً عمدن توجہ اور قصد کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہر آیت کے جب نشانیوں کو بیان کرتا ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ ذالک آیات للقوم یتفکرون یتعقلون یا یسمعون یا عالمون، یہ سارے کے سارے جتنے بھی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار آیات ان کے لیے قرار دے رہا ہے جو قصد اور ارادے سے پروردگار کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو متوجہ ہیں۔ اب جو غفلت کی اس گہری وادی میں ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی ذات اور اپنی لذات اور شہوات کے علاوہ ان کی فکر کے دائرے میں کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے افراد کو نہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے اور نہ وہ پہنچ پاتے ہیں، وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا ایک دنیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنی لذات اور شہوات میں اتنی گم ہے کہ وہ اصلاً متوجہ نہیں ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور ہم نے کہیں جانا اور کسی کو جواب دے۔ اس آیت میں جو پروردگار جس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ قیام آسمان و زمین ہے۔ انسان سوچے، یعنی جو فکر ہے، میں نے پچھلے کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں پروردگار نے خلقت آسمان و زمین کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ خلقت میں جب انسان دقت کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ انداز سے پروردگار نے اتنے پلانڈ طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ انسان ابھی تک اس زمین اور آسمان کے اندر موجود جو خلقت کے راز ہیں ابھی تک ان رازوں سے آشنا نہیں ہے، واقعاً تعجب ہوتا ہے بعض افراد کی عقل پر کہ وہ اس حد تک غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک سفر کے دوران ایک سائنٹسٹ سے ملاقات ہوئی، جوان تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور زیادہ تر اس کا جو ورک تھا وہ یہی کیا نام ہے آسمان اور اس کے حوالے سے اس کا ورکنگ تھی۔ تو اتفاق سے بات کرنے کا موقع ملا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ بگ بینگ کو ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں۔ اب یہ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت وہ کہنے لگا کہ ہم بالکل نزدیک ہیں کہ ہم بگ بینگ کو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اب اس بات کو گزرے ہوئے 7-8 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، آج تک وہ تجربہ نہیں ہو سکا جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بالکل نزدیک ہیں۔ میں نے اس وقت اس کو یہ کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بگ بینگ آپ کرنے جا رہے ہو ایک چھوٹے پیمانے پہ تجربہ، چھوٹے پیمانے پر بگ بینگ کا تجربہ محدود انوائرمنٹ کے اندر جو آپ تجربہ کرنے جا رہے ہو، اس تجربے کے لیے یقیناً آپ کو بہت پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ کہا ہاں جی، بلینز آف ڈالرز لگے ہیں۔ سائنسدانوں کی ضرورت پڑی، کہا جی دنیا کے بہترین سائنٹسٹ ہیں جو کہ اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم ہے کام کرنے والے لوگوں کی۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتاؤ، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تب کی بات ہے، اول تو مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے مرحلے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تب بھی کیا آپ کی عقل یہ آپ کو نہیں سمجھاتی کہ جو کام چھوٹے پیمانے پر آپ اتنے بلینز آف ڈالرز اور اتنی بڑی ٹیم سائنٹسٹ کی اور اتنے لوگ جمع کر کے ابھی تک بھی وہ کر نہیں پا رہے، یعنی اتنا آپ اس کے لیے چیزوں کا انتظام کریں، اتنے پیسے، اتنی قوت، اتنے افراد، اتنی تحقیق، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی آپ کر نہیں پائے، اور اگر کر بھی لیا تب بھی سوال یہ ہے کہ آپ کا چھوٹے پیمانے پر کیا ہوا کام اتنی ریسرچ اور پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کائنات کسی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی تعجب کی بات ہے، آپ چھوٹے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ہو نہیں رہا، اور اگر ہو بھی جائے تو آپ کے کیے بغیر نہیں ہو رہا۔ دلیل اس کی اس وقت لے کر آئیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی کائنات خود بخود ایک دھماکے سے بن گئی، تو یہ خود بخود کی دلیل لا کر دیں ہمیں، جس کو انجام دینے میں خود آپ انوالو ہیں، آپ کر رہے ہیں اس کو، اور اس کو پھر کہیں کہ یہ خود بخود ہے، تو یہ جہالت ہے، پیراڈاکس ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو انسان بار بار یہ کہتا ہے، لہذا اب خدا اسی وجہ سے ان کو بار بار متوجہ کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو بار بار متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا کبھی غور کریں، مجھے تعجب ہوتا ہے، یعنی انسان آج تک کائنات کی حدوں کو دریافت نہیں کر سکا، اور نہ کر سکتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرح کی کچھ اخبار پڑھتے ہیں کہ جی فلاں ستارہ یا فلاں سیارہ یا فلاں گلیکسی ہم سے اتنے لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے، تو مجھے یہ بات پہلے سمجھائیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے، تو وہ کیا انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے آپ یہ، آپ کے پاس لائٹ ہی ایک چیز ہے جو کہ آپ جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ اگر کئی لاکھ نوری سال جانے میں لگائے گی، کئی لاکھ نوری سال لانے میں لگے گی، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس طرح کے اور بہت سارے آپ نے ریڈیو ایکٹیو مثلاً ٹیلیسکوپس بنا لیے، کیا ممکن ہے کہ وہ اس پوری کائنات کے احاطہ کر سکیں؟ جس کائنات کا آپ نے ابھی تک احاطہ ہی نہیں کیا، اس کے لیے اس کی حدوں کو متعین کرنا یا یہ کہنا یہ فلاں چیز یہاں ہے یا فلاں چیز وہاں ہے، یہ سوائے حماقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے سوا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ایک دو آپ سے اگر ٹیکنیکل کوسچن کر لیے جائیں تو آپ کے پاس کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے۔ عزیزان من، بات ساری یہ ہے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، مثلا کوئی ایک بندہ مجھے آ کر بتائے کہ ہاں جی انسان نے کائنات کے احاطہ کر لیا، لہٰذا ابھی تک آپ نے احاطہ نہیں کیا، لیکن خود انسان کی عقل اور انسان کی سوچ یہ سوچ ذہن میں آتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر اس کائنات مادی کا کوئی اس طرح کا اینڈ ہے جیسا ہم سوچنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے باہر کیا ہے؟ اصلا انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آسمان رکا ہوا ہے، قائم ہے تمہارے سر کے اوپر، غور تو کرو۔ اگر پوری کائنات حرکت میں ہے، جیسا کہ سائنسدان اکثر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی پوری کائنات حرکت میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم ہزاروں سال کے فاصلے سے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی خدمت انسان میں ہزاروں سال سے، تو اگر پوری کائنات حرکت میں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک تو ایسی تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی، کوئی ایک ستارہ ادھر سے ادھر ہوا ہو، کوئی ایک انچ ادھر ادھر ہو گیا ہو، جب ساری کائنات حرکت میں، تو ذرا سا سوچو تو صحیح کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ جس نے آسمان کو تمہارے سر کے اوپر روکا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو مختلف اس میں سائنس جو بیان کرتی ہے، جی فلاں پتہ نہیں کہاں سے کوئی پہاڑی آ رہی ہے وہ ٹکرا جائے گی کبھی، کیا لوگوں کے درمیان میں خوف اور ہراس پیدا کرنا اور اس طرح کی لا تعداد باتیں، کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے پرفیکٹ انداز سے خلق کیا ہے، لہذا یہ خود کہ زمین جس مدار میں رکی ہوئی ہے، آسمان جس طرح سے ہمارے سروں پر قائم ہے، ایک ذرا سی، یعنی جتنے بھی اس وقت اسٹرانومی اور اس سے ریلیٹڈ علماء ہیں وہ سارے کے سارے آج بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر اس کائنات میں ایک بھی انچ کوئی چیز اپنے مدار سے، اپنی چیز سے آگے پیچھے ہو جائے، تو اتنا شدید خلل واقع ہو سکتا ہے کہ جو پوری کائنات کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا، اب آپ خود دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اس کائنات کی عمر جو ہے وہ اربوں کھربوں سال ہے، تو ایک تفکر آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ اربوں کھربوں سال میں اس کائنات کے اندر کوئی ایک مسٹیک کا نہ ہونا، کوئی ایک غلطی کا نہ ہونا، کیا یہ ممکن ہے؟ اصلا عقل انسانی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی ایک دھماکہ یا کسی ایک چیز، لہٰذا اس آسمان کا ہمارے سروں پر قائم رہنا، زمین کا اس طریقے سے ہمارے لیے قائم رہنا، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بے امرہ، یعنی انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کے پیچھے سے امر خداوندی کو ہٹا دیں تو کسی بھی چیز کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ اور یقیناً امر کی جب بھی بحث آتی ہے تو ہمارا ذہن آٹومیٹیکلی اس آیت کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، لہذا کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا اور جو کچھ بھی آئندہ ہوگا وہ سارے کا سارا پروردگار کے امر کا نتیجہ ہے۔ پروردگار کے علم سے جو امر نکلتا ہے وہ چونکہ علم لامحدود ہے، لہذا پروردگار کی جو خلقت اور اس کی جو کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح سے لامحدود کے جس کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا انسان اگر کوشش کرے تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو متوجہ کرتی۔ اب جو آسمان پروردگار نے اپنے امر کے ذریعے سے اس طریقے سے قائم کیا ہوا ہے، اس میں اگر انسان تدبر اور تفکر کر لے، یعنی اس کائنات انسان کی خلقت میں، زمین و آسمان کی خلقت میں، بجلی کے اندر، وہ تمام چیزیں کہ جن کو پروردگار نے مسلسل ان 6 آیتوں میں بیان کیا، اگر انسان ان کے اندر غور کرے تو پھر نتیجتاً انسان خود بخود اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ اگر یہ ساری کائنات کسی ہدف اور کسی پلان کے ساتھ بنی اور موو کر رہی ہے تو بالآخر ہم نے کہیں نہ کہیں پلٹ کر جانا اور کسی نہ کسی کو آگے جا کر جواب دینا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر تم ان آیات کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثم اذا دعاکم دعوت من الارض اذا انتم تخرجون، اگر تم متوجہ ہو جاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ ثم کے ذریعے سے گویا نتیجہ دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے گا زمین کے اندر، ایک خاص دعوت دی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ اذا انتم تخرجون، تم اسی طرح سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اسی طرح سے باہر آؤ گے۔ اب یہ جو تمہارا باہر آنا ہے، جس کو تم محال سمجھتے ہو، اکثر جو کفار ہیں ان کا اکثر کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں کر پھنستا ہے؟ وہ یہاں کر پھنستا ہے کہ جی جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے ہم دوبارہ جو ہے وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ جو مثلا زمانہ قیامت ہے جس میں تمام انسانوں کو دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، تو ہم کہاں سے آ جائیں گے جبکہ ہم خاک ہوئے ہوئے ہوں گے؟ اب اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات میں غور کرے تو نتیجتاً اس کے لیے دوبارہ اٹھایا جانا، اس چیز کے اوپر ایمان لانا بالکل بھی مشکل نہیں رہتا۔ خدا کی قدرت کو دیکھنے کے بعد انسان کی عقل خود بخود اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ جو خدا یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے ہمیں دوبارہ اٹھانا، دوبارہ ہمیں زندگی دینا، دوبارہ مبعوث کرنا یقیناً مشکل نہیں ہے۔ لہذا اب اگر انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے تو اب پروردگار اپنی شانیت کو بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 26 میں کہ فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، کل اللہ قانتون، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کے حضور میں قانت ہیں۔ قانت جو ہے قنوت سے نکلا ہے، اور قنوت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قنوت جو ہے وہ ایسی اطاعت لازم ہے جو خضوع کے ساتھ ہو، یعنی قانت کا لفظ جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں پر اطاعت بھی ہے، تعبد بھی ہے، لیکن خضوع کے ساتھ ہے، اور دوسرا ایک نوعاً لازمی کیفیت کی تعبد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہذا مومنوں کی اپنی صفات کے اندر قانت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی گویا مومن اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی جو اطاعت ہے اس کو لازم قرار دیتا ہے، اور اسی لزوم سے انسان کے اندر جو ہے وہ تعبد، اور پھر اسی لزوم سے انسان کے اندر خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو مطلوب ہے۔ سوال یہاں پر جو اس ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جب کہہ رہا ہے کل، یعنی ایک طرف یہ ہے لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، یہ اگر تصور انسان واقعاً اپنی حیات میں پیدا کر لے کہ مجھ سمیت میری ہر چیز اللہ کی ہے اور اصل مالک حقیقی اللہ ہے، تو جو کچھ بھی میرے پاس ہے یا جس کے اوپر میں مالکیت کا ادعا اور دعویٰ یا تفکر پیدا کرتا ہوں وہ گویا امانتاً ہے میرے پاس، بس اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جسم مجھے دیا ہے یہ امانت ہے، اللہ نے مجھے گھر اولاد جو کچھ بھی عطا کیا ہے سب کیا ہے اللہ کی امانت، اور جب امانت تصور کرتا ہے تو امانت کے لیے انسان اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اس دی ہوئی چیز کو اتنے بہترین طریقے سے استعمال کروں کہ اس کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ لہذا اب وہ چاہے ہمارا جسم، ہم خود، ہماری ذات ہو، اور یہی یعنی مالکیت حقیقی یہ پروردگار کہ اس کائنات کا اور ہر شے کا حقیقی مالک پروردگار ہے، یہ عقیدہ انسان کے وجود میں اگر راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو یہ انسان کے لیے عبدیت کے منازل کو طے کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ انسان زیادہ آسانی کے ساتھ پھر منازل عبودیت کو طے کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب تک انسان کے ذہن میں مالکیت اپنی مالکیت کا تصور رہتا ہے اس وقت تک وہ غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس وقت تک وہ عبد بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عبد کا معنی کیا؟ عبد کا معنی غلام ہے. کیا پروردگار ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے؟ ہمیں غلام یعنی, اب دیکھیں جب ہم یہ سوچتے ہیں اسی وجہ سے بعض اوقات ذہن میں وہ تفکر پیدا ہوتا ہے کہ جس کو بعض جگہ ہمارے ہاں خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں غرب جو ہے وہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دین جو ہے وہ تمہیں غلام بنانے کے لیے آیا ہے, دین جو ہے وہ تمہیں غلام, آزاد رہو. انسان کا جو کرامت ہے یا انسان کی جو شرافت ہے یا انسان ہونا جو آزادی میں ہے, یہ کیا مثلا جو ہے غلاموں کی سی زندگی گزارنا. تو کیا واقعا پروردگار جب ہمیں اپنا عبد بنانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم غلاموں کی سی زندگی گزارے ہیں؟ تو یہاں پر ہم جواب دیتے ہیں, اور جواب اس کا پہلا یہ ہے کہ ہم آ کر یہ دیکھیں کہ کیا واقعا انسان کے لیے مثلا کچھ پابندیاں, ایسی پابندیاں کہ جو اس کو رشد اور کمال دینے والی ہوں وہ بری ہیں. مثلا اسی دنیا کے اندر آپ اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ کامیابی اسی آزادی کے تصور کے ساتھ ہے جو دی جاتی ہے کہ جی کھاؤ پیو عیش کرو؟ بالکل بچوں کے سٹیج سے آپ شروع کریں کہ وہ بچے جو کہ اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنا ہوگا, ان کو اپنے پڑھائی کے اوقات, اپنے کھیل کے اوقات ان کو معین اور مشخص کرنا ہوگا. اگر یہ بچہ اس طریقے سے منظم طریقے سے زندگی گزارے اور اس کے مقابلے پر وہ لوگ, وہ بچے کے جو آزاد ہیں جن کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, نہ وہ کلاس میں سیریس ہوتے ہیں نہ وہ اسکول میں سیریس ہو رہے ہیں, سارا دن کھیل رہے ہیں سارا دن کارٹون دیکھ رہے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واضح ہے, یہاں پر بالکل واضح ہے کہ وہ بچے جو اپنی زندگی کا وقت زیادہ فضول چیزوں میں, بظاہر آزاد نظر آنے والے ہیں, اینڈ ریزلٹ میں وہی فیل ہونے والے ہیں. اب یہ پوری زندگی پر محیط ہے ہمارے. ہم جہاں کہیں پر بھی کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں منظم مرتب اور آپ کی زبان میں مقید زندگی گزارنی ہے. یعنی کمال انسانی اس دنیا کے اندر بھی مقید ہے. اب مثلا فرض کریں کہ کسی بچے نے, کسی جوان نے یہ ارادہ کیا کہ میں گولڈ میڈل حاصل کروں گا, فرض کریں اولمپکس کا. اب یہ اولمپکس کا جو گولڈ میڈل ہے یہ گھر میں بیٹھ کر لیٹ کر اور پارٹیاں کر کے حاصل نہیں ہو سکتا. جو لوگ اس لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر گیم کھیلنے والے ہیں یا گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے آپ تعجب کریں گے, کہیں گے یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. ان کے سونے جاگنے کا ٹائم مشخص ہوتا ہے, کھانے پینے کا ٹائم مشخص ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں مشخص ہوتی ہیں. لہٰذا اب ایسے افراد کے جو مربی اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں, وہ اگر ان کے پاس کوئی بچہ جائے اور کہے کہ جی میں گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتا ہوں اولمپک کا, تو وہ ایک آدھ سال تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سیریسنس ہے بھی یا نہیں ہے. یہ سردی گرمی ہر موسم میں, بیماری صحت ہر موسم ہر کنڈیشن میں آنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, روٹینز کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. جو ایک دن آئے تین دن نہ آئے, پھر چار دن آئے پھر دو دن غائب ہو جائے, ایسے بندے کو وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ایسے بندے پر کام کرنا ان کے لیے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو وہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں, اور جو اچھا ٹرینر ہوتا ہے وہ حتیٰ اس بچے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے کیسے لوگوں سے ملنا ہے کیسے لوگوں سے نہیں ملنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ وہ یہاں پہ یہ سکھاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنا انسان میں صرف نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے, وہ ہمیشہ شکست کی باتیں کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہار کی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ایٹیچیوڈ ایک کامیاب انسان کے اوپر یا کامیابی حاصل کرنے والے انسان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے. تو حتیٰ مربی ٹرینر انسان کو جو ہے وہ ایک گولڈ میڈل دلانے کے لیے اتنا سخت اس کو روٹین بنا کر دیتا ہے, اتنی سخت اس کو پلاننگ بنا کر دیتا ہے. میں نے عرض کیا سونے جاگنے کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کے اندر. اب اس بندے کی زندگی کو دیکھنے والے اس کے ساتھی, اس کے دوست اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہو, عیش کرو پارٹیاں کرو گھومو پھرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی آدمی جب گولڈ میڈل لے کر آتا ہے، وہی آدمی جب زندگی میں ترقی کرتا ہے، وہی آدمی جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو یہی پر حسرت کرتے ہیں، روتے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت سمجھ لیا ہوتا، کاش ہم نے اس وقت بالکل جس طرح سے دنیا میں اپنے دوست کو دیکھ کر جو کامیابی حاصل کر چکا ہوتا ہے یہ نکما پارٹی حسرت کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے قیامت میں جس نے دنیا میں محنت کر لی اس کو ٹوکنے والے، اس کو غلام کہنے والے قیامت کے دن اسی طرح سے، بلکہ قیامت کی حسرت اتنی شدید ہے کہ خدا تعبیر کرتا ہے قرآن اس طرح سے کہ یہ حسرت کی شدت سے اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے غلطی نہ کی ہوتے۔ لہذا توجہ کی جگہ یہاں پر ہے۔ ثانیاً یاد رکھے گا کہ غلامی اگر کسی ایسی ذات کی ہو کہ جو خود ناقص ہو تو یہ غلامی مذموم ہے، لہذا انسانوں کی غلامی مذموم غلامی ہے، انسان اپنے ہی جیسے کسی اور انسان کا غلام ہو جائے یہ مذموم ہے، دین اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر انسان کسی ایسے کا غلام بنے کہ جو صاحب کرامت اور صاحب کمال ہو، جس سے سوائے کمال کے کچھ اور چیز صادر نہ ہوتی ہو، تو ایسی ذات کی غلامی ہمارے لیے چونکہ باعث کمال بن رہی ہوتی ہے لہذا ایسی غلامی غلامی نہیں ہے۔ وہ غلامی کہ جو آپ کو کمال عطا کرے، وہ غلامی جو آپ کو اختیار عطا کرے، وہ غلامی جو آپ کو آزادی عطا کرے، وہ غلامی کبھی بھی مذموم نہیں ہے۔ لہذا خدا کی غلامی میں وہ آزادی، وہ اختیار، وہ مقامات ہے کہ جن کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا میں نے کچھ عرصے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، مجھے حیرت ہوتی ہے، یعنی کفار تک کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی، البتہ وہ مسلمانوں یعنی انبیاء کے مقابلے پر یہ استدلال کرتے تھے۔ کیا استدلال کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ تم کیا اپنے جیسے کی تم پیروی کرو گے، اگر تم اپنے جیسے کی پیروی کرو گے تو تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ یعنی کفار کو بھی یہ بات پتا تھی کہ کم از کم اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو اس کے اندر تم سے زیادہ کمالات ہونے چاہیے، البتہ وہ چونکہ پیسے، دولت اور ان چیزوں کو کمال سمجھتے تھے اس لیے وہ کہتے تھے کہ بھائی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے کم از کم اس کی اطاعت کر لی جائے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر حکومت کا حق سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ حیرت ہمیں اس بات پر ہوتی ہے کہ اسلام، دین مبین اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہونے کے باوجود بھی آج تک مسلمان اس بات کو سمجھ نہ پائے ہیں اور نہ اس کام کے لیے حرکت ان کے اندر موجود ہے۔ انسانوں کا حق صرف یہ ہے، انسانوں کا کمال، ان کی کرامت اور شرافت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر صرف اور صرف خدا حکومت کرے۔ اب خدا کی حکومت کا نام دین ہے، خدا کی حکومت کا نام فقہ ہے، خدا کی حکومت کا نام شریعت ہے۔ اس اعتبار سے جو صاحب شریعت ہے وہی تنہا حاکم آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، اور وہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اچھا یہ اعلان بھی سن لے، LZQ3992 جس کی یہ وائٹ کلر کی سیٹی گاڑی ہے، برائے مہربانی یہ جناح گراؤنڈ لے جائے، وائٹ کلر کی سیٹی کار کڑی ہوئی ہے LZQ3992۔
لہذا انسان کے اوپر حکومت کا حق کسے ہے؟ صاحب شریعت کو، یا خدا ہے یا نبی، یا نبی کے بعد اس کا وہ جانشین کہ جو دین کو پوری طرح سے جانتا ہو، جو دینی اعتبار سے، یعنی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ شخص نبی کا جانشین نہیں چاہیے ہمیں، ہمیں جو جانشین چاہیے وہ نبوت میں جانشین چاہیے، جو دین، کیونکہ اس وقت معاملہ دین کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کو حکومت کا حق، یہ جس کو آپ حکومت مدینہ کہہ رہے ہیں، دولت مدینہ کہہ رہے ہیں، یہ دولت یا حکومت مدینہ وہ دولت اور وہ حکومت نہیں ہے کہ جو انسان آپس میں مل کر کسی کو بادشاہ بنا لیا یا کسی کو اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم چن لیا، یہ وہ حکومت نہیں ہے۔ ریاست مدینہ اسلامی ریاست، شرعی ریاست، دینی ریاست کا نام ہے، اور جب دین رئیس ہوگا، جب دین حکومت کرے گا تو انسانوں میں اس حکومت کا اختیار صرف اور صرف اس کے پاس ہے کہ جس کو دین یہ اختیار دے رہا ہے، اور یہ ذات یا نبی ہے یا نبی کے بعد امام معصوم۔ لہذا ہم سب کو یعنی جو تفکر ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اوپر اس شخصیت کا ہمارے اور آنے والی ہمارے بعد والی نسل کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ 1400 سال میں پہلی بار امام نے صحیح معنی میں لوگوں کو یہ تبیین کر کے دیا کہ بابا امامت کا معنی کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے۔ 1400 سال میں پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کی گئی اور اس کو بنایا گیا کہ جس کے میں لوگوں کے اوپر اسلام حکومت کرے۔ البتہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا وہ اپنی جگہ محفوظ، لیکن اس خطے کے اندر جس کو بر صغیر یا آپ کا وسطی ایشیا کہا جاتا ہے، اس خطے کے اندر اسلامی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا جو پہلا آئیڈیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد نے دیا۔ یہ جو پاکستان کی تحریک میں پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی حکومت کا تصور آیا تھا، یہ پہلی مرتبہ یعنی پیغمبر کے زمانے سے لے کر طول تاریخ اسلامی میں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک خلافت کا ذہن میں یعنی وجود باقی تھا، جب تک خلافت کسی بھی نوعیت کے ساتھ موجود تھی تو ان لوگوں کے ذہنوں میں کہیں یہ تصور ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی اسلامی حکومت بھی چاہیے۔ وہ اسی خلافت کو کیا سمجھتے تھے؟ اسلامی حکومت سمجھتے تھے۔ اب جب یہ اسلامی حکومت ختم ہوئی خلافت عثمانیہ کے ساتھ تو آپ سیاسی طور پر بظاہر یتیم ہو گئے، تمام مسلمان ایک ساتھ خلافت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد یتیم ہو گئے۔ اب ہمارے پاس کوئی سیاسی نظریہ ہی نہیں رہا کیونکہ خلافت اینڈ ہو گئی۔ اب جب خلافت اینڈ ہو گئی تو اب پریشان ہیں مسلمان، یہی تو وہ خلافت چاہے وہ 1400 سال کے بعد ہی ختم ہوئی ہو، 1200 سال کے بعد ختم ہوئی ہو، لیکن جب ختم ہو گئی تو اب کوشچن مارک ہے کہ آگے اب جو دین کی سیاسی گاڑی ہے وہ کہاں سے جائے گی۔ لہذا اس خلافت کے نظام کے خاتمے کے ساتھ ہی، اب میں بہرحال اس کلامی بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر یہی کانسیپٹ مسلمانوں کو ابتدائے زمانے پیغمبر میں جب اس وقت سمجھ میں آ جاتا جب آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو اسلامی نظریاتی کانسیپٹ جو ہے حکومت کا اسی وقت قائم ہو جاتا۔ لہذا یہاں ایک پوری بحث ہے کہ یہ جو کام مولا کائنات کے مقابلے پر ہوا، اس کام نے پورے عالم اسلام کو ایک نوعی حجاب میں ڈال دیا تھا۔ یہ حجاب جو کہ تقریباً یوں سمجھ لیے کہ 1300 سال ہماری عقلوں پہ پڑا رہا ہے اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل میں ہمارے اوپر افراد حکومت کرنے نہیں آئے ہیں۔ دین کا کام نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے اوپر ایسے بٹھا دے، بلکہ دین بنیادی طور پر اپنی حکومت قائم کر کے ہمیں اللہ رسول اور اللہ کے نمائندے کا غلام یا اس کی رعیت بنانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا جب یہ ٹوٹا حجاب تو اس حجاب کا نتیجہ کیا نکلا ٹوٹنے کا، کہ پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی حکومت اور اسلامی نظریاتی ریاست کا آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ ذہنوں میں پیدا ہوا۔ اب اسی حجاب کے ٹوٹنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ تصور سامنے آیا جو آج ولایت فقیہ کے نام سے میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی اسلامی نظریاتی ریاست کا جو حقیقی معنی ہے وہ حقیقی معنی، یعنی شروع اگر ہمارے اجداد نے کیا تھا تو ہم پھر بھی گمراہی میں تھے، ہم پھر بھی سرگردان تھے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنے گی تو کیسے چلے گی، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا۔ اور امام خمینی کو جیسے ہی سمجھ میں آیا انہوں نے اسی بنا کے اوپر ولایت فقیہ کا کانسیپٹ دے کر اس کی جو بنیاد ہے اس کو محکم کر دیا۔ اب اس حجاب کے چاک ہونے کے بعد غور کیجیے گا، آخر الزمان کا جو حجاب ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ روایات میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ آخر الزمان کا حجاب اس حجاب سے جو کہ اول زمان میں اس سے زیادہ شدید ہے۔ اگر وہ حجاب کے جو اول دین کے ابتدائی زمانے میں پڑا تو اس کو چاک ہونے اور ختم ہونے میں ہمیں 1200 سال لگ گئے، تو آخر الزمان کا حجاب بغیر بیداری بغیر شعور اور بغیر بصیرت کے کبھی بھی چاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ موجودہ زمانے میں جو آنے والے حجابات ہیں، اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے حجابات آئیں گے، اب جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حجابات آئیں گے جو کہ پوری پوری اقوام کو ذہنی طور پر اغوا کر لیں گے، ہم اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے سینسٹیو ترین دور ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ اس دور میں انسانوں کی پناہ سوائے نظام ولایت فقیہ کے کوئی اور پناہ نہیں ہے. یہ واحد نظام ہے جو کہ اس وقت انسانیت کی نجات کا ہے نظام ہے. یہ واحد نظام ہے کہ جو انسانیوں کے اوپر حقیقی حکومت حکومت الہیہ کو قیام کرنے کا راستہ ہے. لہٰذا اس وقت انسانیت کی نجات اگر کسی تصور میں ہے تو وہ اسلامی انقلاب، اسلامی ریاست اور نظریہ ولایت فقیہ کے اندر ہے. لہٰذا اس نظام کو معمولی نظام نہ سمجھیں. انسانیت کی نجات اور زمین پر حکومت الہی کے قیام کی یہ وہ آخری امید ہے کہ اگر ہم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی کمر کو مضبوط کیا تو انشاءاللہ پروردگار اپنی حکومت کو امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے جاری کرے گا. کل اللہ قانتون، سب اس کے لیے کیا ہیں؟ مطیع فرما بردار. اب جب کل آیا ہے، کل کا مطلب یہ کہ اس اطاعت اور اس پیروی سے کوئی بھی خارج نہیں ہے. لہذا علماء نے، حتی علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ یہاں پر جس اطاعت کی بات ہو رہی ہے وہ اطاعت تکوینی ہے. تکویناً ساری کائنات پروردگار کی مطیع ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کمال انسانی کیا ہے. کمال انسانی یہ ہے کہ وہ اسی اطاعت سے اطاعت تشریعی کو ہم آہنگ کرے، یعنی اپنے وجود کو، جیسے کہ تکویناً ساری کائنات اللہ کے امر کے تحت ہے، تشریعاً اپنے آپ کو اللہ کا ویسا ہی مطیع بنا کر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اطاعت کے ذریعے سے یہ پوری کائنات بنی اور باقی ہے. لیکن اسی کائنات نے ترقی کر کے اپنے کمال کی طرف حرکت کرنی ہے، اور اس پوری کائنات کی جو کمال کی طرف حرکت ہے وہ اس کی اطاعت تکوینیہ میں نہیں ہے، وہ اطاعت تشریعیہ میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت تشریعیہ تو صرف انسانوں کے لیے ہے، باقی کائنات کا اسے کیا ربط ہے؟ تو باقی کائنات سے اس کا ربط یہ ہے کہ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت موجود ہے. دین مبین اسلام نہ صرف اس سسٹم سے ہم آہنگ ہے بلکہ دین مبین اسلام کی اطاعت کا تشریعی جو ذریعہ ہے وہ انسانوں کو بھی کمال کی طرف حرکت دیتا ہے. اور جب انسان پوری طرح سے دین مبین اسلام کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو اس اطاعت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے پوری کائنات کو اپنے ساتھ کمال کی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں. لہذا انسان کی عمومی خلافت اللہ، یعنی خلافت اللہ کے دو تصور ہیں. ایک خلافت خاصہ ہے جو کہ معصومین کے ذریعے سے ہے، جو کہ جس میں تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام ائمہ اس میں شامل ہیں. دوسرا جو تصور ہے وہ خلافت عمومی ہے، یعنی بالعموم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو یہ جو عمومی خلافت اللہ کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ چونکہ انسان کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ ارادتاً اپنے اوپر اللہ کی شریعت کو جاری کر کے خود بھی کمال کی طرف حرکت کرے اور اپنے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بھی کمال کی طرف حرکت دے، کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 27ویں آیت میں پروردگار ایک مرتبہ پھر اپنی خلقت کا جو صفت ہے اس کی طرف اشارہ فرما کے فرماتا ہے کہ هو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ. پروردگار ہی ہے جس نے تمہاری خلقت کی، ابتدا کی، اور وہی اعادہ کرے گا، اس کو دوبارہ بنائے گا. اب علماء فرماتے ہیں یبدا الخلق کا معنی کیا ہے؟ ابتدائی خلقت. ابتدائی خلقت وہ کہ جو کسی جگہ سے اختراع نہ ہو. ابتدائی خلقت وہ خلقت ہے کہ جس کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. اور پروردگار کی خلقت کا اصل کمال یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے علم میں جس چیز کو، اس کے علم میں وہ جیسی تھی وہ خارج میں بھی ویسی ہوئی ہے. یعنی ہم ہیں جن کا علم ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو پرفیکشن کی طرف جاتا ہے. ہم جب کوئی چیز بنانے لگتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تجربوں سے پھر کیا ہوتا ہے، ہم کمال کی طرف جاتے ہیں. مثلاً اب خواتین بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے جب پہلے دن روٹی بنانا شروع کی ہوگی تو پہلے دن ہی پرفیکٹ روٹی نہیں بنی ہوگی، کچھ غلطیاں کرنے اور سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس طرح حرکت کرتے ہیں جب آپ کو بہترین گول روٹی بنانا آ جاتی ہے. ہم تجربہ کر کر پہنچتے ہیں، لیکن خدا جس چیز کو خلق کرنے کے لیے اس کے علم میں وہ جیسی ہے ویسی خلق ہوتی ہے، خدا تجربوں سے نہیں پہنچتا، اس کا علم لامحدود اور بے نہایت ہے، لہٰذا اس کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علم میں جیسی مثلا ہم بعض پرندوں کو دیکھتے ہیں یا بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر خلقت کا اتنا کمال پوشیدہ ہے، تو یہ خلقت کا کمال علم الہی میں ایسا ہی تھا، اور جب وہ ظاہر ہوا تو اسی طرح سے باکمال۔ ثم یعید، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اعادہ کرے گا، لازمات ہے، جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ لہذا یہی بات اگلی آیت کے جملے میں پروردگار فرما رہا ہے، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام بہت آسان ہے، انسان کی سادی سی عقل بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو پہلی مرتبہ بنانے والا ہوتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل کام نہیں ہوتا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور پروردگار ہی کے لیے جتنی بھی توصیف برتر، اعلیٰ جتنی بھی مثالیں، جتنی بھی توصیفات ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ پروردگار کے لیے ہیں، جتنی بھی جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں زمین و آسمان میں، جو کچھ بھی توصیفات ہیں، جس چیز کو بھی سمجھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال اور خلقت کا کمال ہے، وہ سب کا سب کس کا ہے؟ پروردگار کا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو اتنا توانا اور قدرت مند پروردگار ہو، یقیناً وہی حکیم بھی ہے اور وہی عزیز بھی ہے۔ عزیز کا معنی بھی میں پچھلے سالوں میں کر چکا ہوں کہ عزیز کا جو اصل معنی ہے عزا، وہ ایک ایسی ذات کہ جو اتنی محکم اور مضبوط ہو کہ اس کے اندر نفوذ پیدا نہ کیا جا سکے۔ عزت کا بھی جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی کیا ہے؟ انسان کا کسی ایسے مقام و مرتبے پر ہونا کہ کوئی بھی چیز اس کی اس بلندی اس حیثیت کے اندر نفوذ نہ کر سکے، پینیٹریٹ نہ کر سکے۔ عزت کا جو معنی ہے وہ اسی کانسیپٹ سے آتا ہے۔ پروردگار جب اپنے آپ کو عزیز کہتا ہے تو معنی اس سے کیا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی نفوذ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کو نہیں لا سکتا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہذا جو اتنا قادر اور اتنا علیم اور اتنا حکیم ہے، اسی کو ذیبہ ہے ساری کبریائی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق حاضر القرآن اور تجھے اس ماہ مبارک کی تمام نعمات اور تمام برکات کا واسطہ ہے، ان تمام نعمات قرآن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما، جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں، بار الہ تجھے قرآن کا، تجھے ماہ مبارک کے رمضان کی برکتوں نعمتوں کا واسطہ ہے، ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، خصوصاً شیخ ابراہیم زگزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دین دشمن اہل بیت دشمن پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشابیر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔